بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات. ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی 14ویں ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 48، نماز. آیات نمبر 1، مشکلات میں نماز سے مدد طلب کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 45. ترجمہ: صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. نماز بہت مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں. نمبر 2، نماز برائی سے روکتی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. ترجمہ: نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکتی ہے. نمبر 3، نماز جماعت. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. ترجمہ: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نمبر 4، نماز نہ پڑھنے کا انجام. سورہ مدثر آیت نمبر 43-44. ترجمہ: آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہ تھے. نمبر 3، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. سورہ نساء آیت نمبر 103. ترجمہ: جب اطمینان حاصل ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو. روایات: نمبر 1، شیطان سے بچنے کا راستہ. غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 782. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: نماز شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک قلعہ ہے. نمبر 2، رحمت خدا. غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 782. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: نماز رحمت خدا کو کھینچتی ہے. نمبر 3، اس قدر رحمتیں. غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 783. امام علی علیہ السلام نے فرمایا: اگر نمازی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے. نمبر 4، نماز کو سبک کرنا. وسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس نے نماز کو سبک کم سمجھا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. نمبر 5، آخری نماز. غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 782. امام علی علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ سمجھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے. تشریح: جس کے ذہن میں نماز کا فلسفہ لقائے الہی ہے اور اجر و ثواب کا یقین ہے، اس کے لیے صبح، دوپہر، شام کوئی وقت نماز مشکل نہیں ہے. اور خدا ذہن سے نکل جائے تو پھر ہر وقت مشکل ہے. نماز ایک فریضہ ہے اور وقت معین کے ساتھ فریضہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. وقت نماز میں کوتاہی کرنا اصل نماز میں کوتاہی کرنے کے مرادف ہے، اور اسی لیے علماء اسلام نے بلا عذر نماز قضا کر دینے کو حرام قرار دیا ہے. عذر کی تفصیل بھی احکام شریعت سے دریافت کرنی چاہیے. کچھ ساختہ خیالات کا نام عذر شرعی نہیں ہے. انسان کو یقین ہو جائے کہ رات کو دیر نہ جاگنا نماز صبح کے قضا ہو جانے کا باعث ہوگا تو سو جانا ضروری ہے اور جاگنا حرام ہے، اس کے لیے کار خیر کا عذر بھی کارگر نہیں ہو سکتا. نماز پڑھنے سے رزق میں برکت، پریشانیاں دور اور اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے. جب نماز شروع کرو تو یہ کہو کہ یہ دنیا میری آخری نماز ہے، اور یہ خیال کرو کہ جنت تمہارے سامنے اور جہنم تمہارے پیروں کے نیچے، ملک الموت پیچھے، انبیاء دائیں طرف، فرشتے بائیں طرف، اور خدا سر کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. بس دیکھو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کس سے مناجات کر رہے ہو اور تمہیں کون دیکھ رہا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام: ہمیں نماز اور اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں ہوں تو انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین. واقعات: نمبر 1، 2 رکعت نماز دنیاوی خیال سے خالی. تفسیر برہان میں بروایت ابن شہر آشوب ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 اونٹنیاں بطور ہدیہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ایسی دو رکعتیں ادا کرے جس میں کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ گزرے تو میں ان میں سے ایک اونٹنی اس کو دے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان 3 بار دہرایا، کسی کو لبیک کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس حضرت علی علیہ السلام نے لبیک کہا۔ چنانچہ جب 2 رکعت نماز پڑھ چکے تو جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، خدا کا تحفہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے، حسب وعدہ ایک اونٹنی علی علیہ السلام کے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شرط لگائی تھی کہ دل میں خیال نہ گزرے، لیکن علی علیہ السلام نے حالت تشہد میں یہ خیال کیا تھا کہ میں ان میں سے کون سی لوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پلٹ کر عرض کی کہ خدا فرماتا ہے، علی علیہ السلام کا یہ خیال دنیاوی نہ تھا بلکہ میری خوشنودی کے لیے تھا، کیونکہ علی علیہ السلام نے سوچا تھا کہ ایسی اونٹنی لوں گا جو زیادہ موٹی ہو تاکہ اس کو نہر کر کے مساکین پر صدقہ کروں۔ بس خوشی کے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریا تاری ہوا اور وہ دونوں اونٹنیاں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی اور یہ آیت اتری، سورہ قاف آیت نمبر 37۔ ترجمہ، اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ نمبر 2، تارک الصلاۃ کیوں کافر ہے؟ مسادہ صحابی امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ بدکار کو بعنوان کافر معرفی نہیں کرائی گئی جبکہ تارک الصلاۃ کو کافر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ بد کردار اور اس کی طرح کے دیگر افراد اس کام کو جنسی شہوت کی وجہ سے انجام دیتے ہیں، لیکن تارک الصلاۃ نماز کو ترک نہیں کرتا مگر فقط اور فقط سبک سمجھتے ہوئے مرد بد کردار عورت کی طرف نہیں آتا مگر لذت کی وجہ سے، لیکن جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی، جب لذت نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو سبک شمار کرنا باعث بنا کے نماز کو ترک کرے، جب نماز کو سبک شمار کیا تو کفر آ گیا۔ داستانوی اصول کافی صفحہ نمبر 509۔ نمبر 49، ہمسایہ آیات۔ نمبر 1، احسان، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام و کنیز، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کہ اللہ مغرور و متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، پڑوسی کی مدد، سورہ معون آیت نمبر 7۔ ترجمہ، اور معمولی ظروف بھی آریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہمسائے سے جدائی، سورہ دخان آیت نمبر 41۔ ترجمہ، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نمبر 4، شیطان کہتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 48۔ ترجمہ، شیطان نے کہا، میں تمہارا مددگار پڑوسی ہوں۔ نمبر 5، ہمسایہ مومن، سورہ نساء آیت نمبر 139۔ ترجمہ، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ روایات۔ نمبر 1، ہمسایوں کی معلومات، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، گھر لینے سے پہلے ہمسایوں کے بارے میں معلوم کرو۔ نمبر 2، ہمسایوں کی کثرت، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا پڑوس اچھا ہوتا ہے اس کے ہمسایوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، پڑوسیوں کی خدمت، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرتا ہے اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، رزق میں برکت، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمسایوں سے نیکی رزق و روزی میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 5، ہمسائے کی حدود، کتاب الشافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 گھر چاروں طرف سے ہمسائے میں داخل ہے۔ تشریح، ہمسایہ پڑوسی اچھا ہو تو انسان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزر جاتی ہے، ورنہ روز روز کی بڑبڑا اور چیخ پکار تکلیف و اذیت کا باعث بنی رہتی ہے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ گھر لینے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کر لو کہ پڑوسی کیسے ہیں، کیونکہ برا پڑوسی بڑی سختی اور عظیم ترین بلا ہے، اور اچھا پڑوسی ایک نعمت ہے، کیونکہ پڑوسی اہل خانہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا آدمی کو اس سے آدمیت انسانیت کی توقع ہوتی ہے، لیکن جب وہ برا ہو جاتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، خواہ اس نے اسے اذیت بھی نہ دی ہو۔ بہرحال ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، عمر آبادی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ کوشش کریں کہ ہم سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق ائمہ طاہرین علیہ السلام، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واقعات، نمبر 1، پہلے ہمسایہ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، بچپنے میں ایک رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ نماز شب میں مشغول ہیں، مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بدن میں لرزہ طاری ہے، نماز کے بعد آنکھوں میں اشک، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور مومنین کے لیے دعا ہے خیر ایک ایک کا نام لے کر کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں اپنے لیے کس طرح دعا کر رہی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ مادر گرامی نے مومنین کے لیے تو اس قدر دعائیں کی اور اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ کل میں نے اپنی والدہ گرامی سے سوال کیا، کیوں آپ علیہ السلام نے سب کے لیے دعائیں کی اور اپنے لیے کوئی دعا نہ کی؟ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ سیرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام صفحہ نمبر 73۔ نمبر 2، ہمسائے سے بے خبری۔ آقائے سید جواد آملی مذہب اہل بیت علیہ السلام کے معروف فقیہ صاحب کتاب مفاتیح الکرامات ایک شب کھانے میں مصروف تھے کہ آپ کے کانوں میں دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ جو ہی آپ کو معلوم ہوا کہ دروازے پر استاد معلم آقائے سید مہدی بحر العلوم کی طرف سے آدمی آیا ہے، تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئے اور دروازے پر پیغام موصول ہوا کہ استاد نے فوراً طلب فرمایا ہے اور فرمایا ہے اس وقت تک کھانا شروع نہیں فرمائیں گے جب تک آپ نہ آ جائیں گے۔ سید جواد اپنا کھانا چھوڑ کر جلدی سے استاد بحر العلوم کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہی ادھر پہنچے تو استاد معظم انہیں دیکھتے ہی ان پر برس پڑے، فرمایا، سید جواد خدا سے خوف نہیں کھاتے ہو؟ اور غصہ بھرے لہجے میں فرمایا، تمہیں اپنے خدا سے شرم نہیں آتی؟ سید جواد حیرت کے دریا میں ڈوب گئے اور پھر پوچھا، اگر ممکن ہو تو بتا دیں کہ ناچیز سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ استاد نے فرمایا، 7 دنوں سے تیرا فلا ہمسایا اہل و عیال سمیت بھوکا ہے، نہ گندم نہ چاول، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 7 دنوں سے اپنی گلی کے سبزی فروش سے قرضہ لے کر گزارا کر رہا ہے۔ آج جب وہ پھر سے ادھار لینے گیا تو دکاندار نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ کے قرضے کی رقم زیادہ ہو گئی ہے، ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ یہ سنتے ہی شرم سے واپس آ گیا۔ آج شام اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سید جواد نے عرض کیا، استاد معظم، باخدا مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کی ضرور خبر گیری کرتا۔ استاد صاحب نے فرمایا، میرے شور کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے احوال سے کیوں کر بے خبر رہتے ہیں؟ 7 دن گزر جائیں اور ان کا یہ حال ہو، تمہیں معلوم بھی نہ ہو آخر کیوں، اور وہاں اگر باخبر ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہ کرتا تو پھر تو مسلمان بھی نہ رہتا۔ یہ سید جواد نے عرض کیا، حکم فرمائیے اب میں کیا کروں؟ علامہ بحر العلوم نے فرمایا، میرا خادم کھانے کا یہ تشت اٹھا کر آپ کے ساتھ اس کے دروازے تک جائے گا اور آپ کو پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ آپ خود دروازہ بجائیں گے اور یہ لو یہ رقم ہے، ساتھ لے جاؤ، یہ آہستہ سے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ کھانے کے بعد ان سے معذرت خواہی کرنا کہ تشت ادھر ہی رہنے دینا، جب تک یہ کام انجام دے کر واپس میرے پاس نہیں آؤ گی میں آپ کے آنے تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجھے واپسی پر احوال سے مطلع کرو گے۔ اس مرد مومن کا کیا حال ہوا؟ سید جواد استاد کے احکام کے مطابق اس مرد مومن کے گھر گئے اور دروازے پر اجازت طلب کی۔ اندر داخل ہوئے دسترخوان بچھایا گیا۔ سید جواد کی معذرت طلبی پر صاحب خانہ نے کھانا شروع کیا۔ پہلے لقمے پر کھانے کے ذائقے سے اسے محسوس ہوا کہ یہ کھانا سید جواد کے گھر کا نہیں ہے، کیونکہ سید جواد عرب ہیں اور یہ کھانا عرب کے گھر کا نہیں ہے۔ فوراً کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا اور پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ جب تک نہیں بتائیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سید جواب نے جتنا اصرار کیا وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر چار سارا ماجرا سنایا۔ اس شخص نے کھانا شروع کیا اور تعجب کے ساتھ کہا، میں نے اپنا راز کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ جانے سید بحر العلوم کو کیسے معلوم ہوا۔ موضوع داستانیں، صفحہ نمبر 131۔ نمبر 50، یتیم، آیات نمبر 1، یتیم کو کھانا کھلانا، سورہ بلد، آیت 14-15۔ ترجمہ، یبوک کے دن کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو۔ نمبر 2، یتیم پر قہر و غصہ نہ کرو، سورہ زوحہ، آیت نمبر 9۔ ترجمہ، لہٰذا اب یتیم پر قہر نہ کرو۔ نمبر 3، یتیم کا مال کھانا، سورہ نساء، آیت نمبر 10۔ ترجمہ، جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہوں گے۔ نمبر 4، یتیم کو دھکے مت دو، سورہ معون، آیت نمبر 1-2۔ ترجمہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے کہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ نمبر 5، یتیموں کے بارے میں سوال، سورہ بقرہ، آیت نمبر 220۔ ترجمہ، اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ روایات، نمبر 1، نیکی کرو۔ غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 786۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے یتیموں کے ساتھ نیکی کرو۔ نمبر 2، خدا کے نزدیک معزز و مکرم۔ غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 787۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یتیم و مسکین کی کفالت کرنے والا خدا کے نزدیک معزز و مکرم ہے۔ نمبر 3، یتیم کا خیال کرو۔ غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 787۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے اس کی اولاد کا خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 4، یتیموں سے بہترین سلوک۔ میزان الحکمت، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3708۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیموں کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک کرو۔ نمبر 5، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اجر۔ میزان الحکمت، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3708۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی مومن مرد یا عورت جب اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر پھیرتا ہے یا رکھتا ہے تو پروردگار اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تشریح، یتیم کی کفالت کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، خدا ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ اس کے بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ قرآن و روایات میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کی دیکھ بھال اور اس کے مال کو نہ کھانے کا امر کیا گیا ہے۔ یتیموں کو دیکھ بھال، ان پر انفاق اور کھانا کھلانا وغیرہ کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جنت میں ایک عالیشان باغ ہے جس میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو مومنین کے یتیموں کو دنیا میں خوش کیا کرتے تھے۔ یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا یا ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ جتنے بال ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یتیم کا خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ یتیموں کے نام پر ہم مال جمع کریں اور پھر خود ہی کھا جائیں۔ جو ایسا کرتا ہے یا کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یتیموں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کریں، جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے خوشحال اور اچھے طریقے سے رہیں، اسی طرح یتیموں کے بارے میں سوچیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، محمد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ واقعات نمبر ایک، مولا علی علیہ السلام اور یتیم پروری۔ حضرت علی نے خاتون کو کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس سے مشکیزہ لے لیا اور خود اٹھایا، اسے اس کے گھر تک پہنچایا اور اسے اس کے حالات معلوم فرمائے۔ عورت نے کہا، میرے شوہر کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کسی ضروری شرعی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ ادھر شہید ہو گیا، اپنے بعد میرے لیے چند یا چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گیا ہے۔ میرے وسائل محدود ہیں، بچوں کی سرپرستی نہیں کر پاتی ہوں، ضرورت کی وجہ سے میں لوگوں کے گھروں میں خدمت کرتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے اور خوراک کا سامان اٹھایا، اس عورت کے گھر کو چلے۔ جب آپ علیہ السلام وہ خوراک کا سامان اٹھا کر جا رہے تھے تو راستے میں آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے صحابہ عقیدت مند مجبور کر رہے تھے کہ سامان ہم اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج تو تم اٹھاؤ گے، لیکن قیامت کے دن میرا بار کون اٹھائے گا؟ آپ علیہ السلام اس خاتون کے دروازے پر پہنچے، دقل باب کیا، اندر سے خاتون نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی جس نے کل آپ کا مشکیزہ اٹھانے میں آپ کی مدد کی تھی، اب آپ کے بچوں کے لیے خوراک لایا ہوں، دروازہ کھولیں۔ عورت نے دروازہ کھولا، کھانے کا سامان لے لیا اور دعا کی، خداوند متعال آپ سے راضی اور علی بن ابی طالب علیہ السلام سے باس پرس کرے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اس نے اجازت دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے گھریلو کاموں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ بچوں کو بہلاؤ گی یا روٹی پکاؤ گی؟ عورت نے کہا، میں کھانا بنانے کا کام زیادہ بہتر جانتی ہوں، آپ ذرا میرے بچوں کو بہلا دیں۔ خاتون آٹا خمیر کرنے لگی تو حضرت علی علیہ السلام جو گوشت لائے تھے اس کے کباب بنانے لگی، وہ کباب اور کھجورے بچوں کو کھلانے لگی اور ساتھ ساتھ فرماتے، اے بچوں تم علی علیہ السلام سے راضی ہو جاؤ، اگر علی علیہ السلام سے تمہارے حق میں کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے تو راضی ہو جاؤ۔ جب عورت نے آٹا خمیر کر لیا تو دیکھا کہ تنور روشن ہو گیا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے تندور جلایا۔ آپ علیہ السلام جب تنور پر کھڑے ایندھن ڈال رہے تھے تو آگ کی حرارت محسوس کرتے تو فرماتے، ذرا اس گرمی کو برداشت کرو، آپ کس طرح اس بیوہ اور یتیم بچوں سے بے خبر رہے۔ اس دوران ایک اور عورت جو حضرت علی علیہ السلام کو جانتی تھی گھر میں داخل ہوئی، چوں ہی اس کی نظر حضرت علیہ السلام پر پڑی تو جلدی سے اس بیوہ عورت سے کہا، یہ کیا ہوا؟ اے عورت، افسوس ہے، تو اہل اسلام کے پیشوا اور ملک کے سربراہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے گھریلو کام کروا رہی ہے۔ عورت شرمندگی میں ڈوب گئی اور جلدی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، عرض کیا، اے امیر المومنین علیہ السلام، مجھے آپ علیہ السلام سے شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ سے اور آپ کے بچوں کے حق میں بے خبر ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ بہار الانوار جل نمبر 2 صفحہ نمبر 536، موضوعی داستانیں صفحہ نمبر 367، گنجبینۂ معروف جل نمبر 1 صفحہ نمبر 779۔ نمبر 2، یتیموں سے مہربانی۔ بصرہ کے علاقے میں ایک شخص کی وفات ہوئی، چونکہ وہ شخص گناہگار تھا، اس کی میت اٹھانے میں کوئی شریک نہ ہوا، اس کی بیوی نے اجرت پر چند مزدور منگوا کر اس کا جنازہ اٹھوایا، غسل و کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے بھی کوئی نہ آیا۔ جب میت قبرستان کی طرف روانہ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک زاہد و پارسا شخص راستے میں کھڑا اس میت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میت اس کے نزدیک پہنچی تو وہ خود بھی جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور ساتھ والوں کو بھی شریک ہونے کا کہا۔ سب نے مل کر نماز جنازہ پڑھی۔ دیکھنے والوں کو اس پر تعجب ہوا تو انہوں نے اس پارسا سے پوچھا، اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک جنازہ آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک خاتون ہوگی، تم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ پھر اس پارسا شخص نے مرحوم کی بیوی سے اس کے حالات معلوم کیے۔ عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر الاعلان کثرت سے شراب پیتا تھا۔ نیک شخص نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اچھا عمل بھی تھا؟ عورت نے کہا، ہاں وہ صرف تین اچھے کام کرتا تھا، ایک جب شراب کا نشہ ختم ہوتا تو روتا ہے اور کہتا ہے، خدایا کیا معلوم تیری جہنم کے کس گوشے میں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر دو، صبح سویرے غسل کرتا ہے لباس تبدیل کر کے، نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، وہ ہمیشہ ہر وقت تین چار یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا اور اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ موضوعی داستان صفحہ نمبر 366۔